الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے. اللہ پر ایمان کے لیے ہمارے نفس میں، ہماری عقل میں اور انسانیت کی تاریخ میں کیا شواہد ہیں، اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد چند سوالات سامنے آئے تھے. ایک یہ کہ اللہ کو مان لینے کے بعد کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی ذات کیا ہے، کیا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں، اور پھر کیا یہ جاننا بھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ اس کے سنن کیا ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو یہی تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی ذات، اس کے صفات اور اس کے معاملہ کرنے کے طریقے، جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں لفظ سنن سے تعبیر کرتا ہے. سنن سنت کی جمع ہے. قرآن مجید میں سنت اللہ، اللہ کی سنت، یہ تعبیر ان طریقوں کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے جن طریقوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اختیار کرتا ہے. تو یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کا ہم ایک ایک کر کے مطالعہ کریں گے. یعنی قرآن مجید میں، اللہ کی کتاب میں ان تینوں سوالات کا کیا جواب دیا گیا ہے. اس میں ہم نے ذات کی بحث کی پیدا کر دی تھی اور چند سطریں پڑھ بھی لی تھی، میں اس کو دہرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کے حیطۂ ادراک میں نہیں آ سکتی. یہ بنیادی بات ہے. یعنی انسان ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی کچھ تحدیدات ہیں، اس کے کچھ محدودات ہیں، اس کی کچھ لمٹس ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. یعنی میرے لیے ایک خاص حد سے آگے دیکھنا ممکن نہیں ہے. میرے لیے ایک خاص دوری کی آوازیں سننا ممکن نہیں ہیں. یعنی میرے حواس کے بھی کچھ محدودات ہیں، میری عقل کے بھی کچھ محدودات ہیں، میرے نفسی تعبیرات کے بھی کچھ محدودات ہیں، اور میرے تاریخی علم کے بھی کچھ محدودات ہیں. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں بحیثیت انسان کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے حیطۂ ادراک میں لا سکوں. یعنی ادراک کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس کو پا لوں. اب پا لینے کا عمل یا تو حواس سے ہوگا یا تصور سے ہوگا. یعنی کوئی ہوگی نا بات جس سے میں ایک ذات کو اپنے ادراک میں لے آؤں گا. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ انسان کی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دی، یہ بات بتا دی ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کی تمنا کی جائے، جس کی سعی کی جائے، جس کی جدوجہد کی جائے. ذات خداوندی انسان کے حیطۂ ادراک سے باہر ہے. یعنی انسان کے حواس اس کو نہیں پا سکتے، انسان کی عقل اس کو ذات کی حیثیت سے نہیں پا سکتی. وہ کوئی تاریخی حکایت نہیں ہے کہ بزرگوں نے دیکھا ہو تو ہمیں کچھ اس کی تصویر کھینچ کے بتا دیں. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. اس لیے کہ ادراک کے ذرائع جس ہستی نے پیدا کیے ہیں وہ تو یقیناً نہیں پا سکتی. یعنی یہ ذرائع ہیں نا، میرے حواس، میری عقل، میرا نفسی مطالعہ، یہ ذرائع ہیں. یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہی جو میرا خالق ہے. تو خالق کو تو انہیں پا لینا چاہیے، ورنہ وہ خالق کیا ہوا؟ تو وہ یقیناً انہیں پا سکتی ہے اور ان کا احاطہ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ضروری ہے کہ وہ جو چیز ہمارے ادراک میں آئے وہ گویا ہمارے احاطے میں آئے، یعنی ہم اسے گھیر سکیں۔ میری آنکھ جب روشنی دوسری طرف سے آتی ہے تو ایک چیز کو پورا کا پورا اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یہ عمل ذات خداوندی کے معاملے میں میں کرنے سے قاصر ہوں، لیکن یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو خود ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو ذرائع ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی چیز اسی وقت ان کے احاطے میں آئے گی جب وہ اس احاطے کے اندر ہوگی، تو وہ تو خود ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس احاطے کے اندر ہی کام کرتے ہیں، انہی حدود کے اندر کام کرتے ہیں، وہ اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انسان ذات خداوندی کو اپنے حیطۂ ادراک میں لے آئے۔ پھر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ہمارا ادراک محض انفعال ہے، یعنی یہاں ایک مزید وضاحت یہ کی ہے کہ جو ادراک ہے کیا یہ کوئی فعال حیثیت رکھتا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ میں جس چیز کو چاہوں دیکھ لوں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس کے کچھ شرائط و حدود ہیں جو خود اس شے سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر اس شے کو آپ روشن جگہ پر نہیں رکھیں گے، اس سے روشنی کی لہریں مجھ تک نہیں پہنچیں گی، تو میری آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر رہ جائے گی۔ اس لیے ہمارا ادراک محض انفعال ہے، یعنی چیز نے اپنے آپ کو دکھانا ہے، اس کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ میں اسے دیکھ سکوں۔ میری آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں جب چاہوں کسی چیز کو دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حواس انسان کو عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے اہم بصارت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی یہی بصارت ہے جو ہمیں مشاہدے کی صلاحیت بخشتی ہے، اسی سے ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، یہی وہ روشنی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دے کے بھیجا ہے۔ یہ پورا عالم ہمارے لیے اگر کوئی معنویت رکھتا ہے تو اسی بصارت کی وجہ سے رکھتا ہے، اس لیے اس کے لیے اسے آنکھیں دی گئی ہیں۔ مگر ان کا حال بھی یہ ہے کہ کسی شے سے روشنی منعکس نہ ہو تو اسے دیکھنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ اس انفعال کی وضاحت ہے، یعنی یہ ایک پیسو عمل ہے۔ شے روشنی کے انعکاس کو آنکھوں تک پہنچائے گی تو آنکھیں دیکھ لیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود وہ شے اور اس شے کا ماحول اور اس میں بہت سے شرائط، یہ پورے ہوں گے تو میں دیکھ سکتا ہوں، ورنہ میرے عجز کا معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بغیر میں اس چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کو انفعال سے تعبیر کیا ہے، یعنی شے نے گویا میری آنکھوں کو متاثر کرنا ہے اور انہوں نے پھر اس کا اثر قبول کرنا ہے، میری طرف سے اقدام سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ سورہ انعام کی آیت 103 ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یہ وہی بات ہے جو اوپر بیان ہوئی تھی کہ میرے حواس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کو پا لوں، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ اس پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ میرا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ میرے حواس کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے اوپر نہ زمان کوئی پابندی عائد کرتا ہے، نہ مکان کوئی پابندی عائد کرتا ہے، اس لیے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ وهو اللطیف الخبیر، یعنی یہاں اللطیف الخبیر جو ہے وہ اپنے آخری معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم خردبین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، باریک بین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس بس یہی الفاظ ہیں۔ تو آخری درجے میں کسی چیز کو اگر دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ذات باری ہے کہ جو دیکھتی ہے، وہ لطیف ہے اور وہ اس کا علم رکھتی ہے، وہ آخری درجے میں خبیر ہے۔ یہ الفاظ ظاہر ہے ہمارے الفاظ ہیں، ہم اپنے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں، تو انہی کو اٹھا کر آخری درجے میں لے جائیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یارائے نظر کی درخواست کا واقعہ قرآن نے اسی لیے سنایا ہے کہ انسان اپنے حدود سے واقف رہے، یعنی قرآن مجید نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک غیر معمولی ہستی، ہم عام انسان تو کیا ہیں، یعنی خدا کا ایک جلیل القدر پیغمبر، پیغمبر بھی وہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کے کان اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں تو انکار کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید نے اس لیے سنایا ہے تاکہ انسان کے حدود اس پر واضح رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یارائے نظر کی درخواست کا واقعہ قرآن نے اسی لیے سنایا ہے کہ انسان اپنے حدود سے واقف رہے اور ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس پیغمبر کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جب اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا تو اوروں کی کیا حیثیت ہے، یعنی جب انہوں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اس پہ اکتفا کرو کہ ہم تم سے بات کر رہے ہیں، اس سے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کا معاملہ یہ ہوا تو پھر ہمہ شما کے لیے کیا ہو سکتا ہے، جب اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا تو اوروں کی کیا حیثیت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ واقعہ سورہ اعراف کی آیت 143 میں بیان ہوا ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا عَفَاكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ پروردگار، یعنی کلام کیا، یہ شرف حاصل ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی۔ قرآن مجید نے یہ خاص طور پر وہ فضیلت ہے جس کا ذکر ان کے بارے میں کیا ہے، یعنی باقی پیغمبروں کے لیے ایک بالواسطہ صورت رہی ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے ساتھ کلام کیا گیا۔ اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، یعنی اس سے حوصلہ پا کر انہوں نے ایک درخواست کر دی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لن ترانی، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ یعنی یہ گویا ان کو یہ بتانا تھا کہ اگر پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر لیں، جو ظاہر ہے کہ بہت ٹھوس اور جامد ہیں، تو پھر تم تو ایک ضعیف البنیان شخصیت ہو، تو پھر تم بھی تحمل کر سکو گے۔ یہ ایک محال کو سمجھانے کا اسلوب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم تو تم، یہ پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتے، تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس میں پہاڑ محض ایک علامت ہے، مطلب یہ کہ یہ پوری کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ اس کا تحمل نہیں کر سکتی کہ ذات خداوندی کی تجلی برداشت کر لے، یہ نہیں کر سکتی۔ پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن کو جب تنبیہ ہوئی، توجہ دلائی گئی، تو اس کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ استاد امام امین حسن اصلاحی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ واقعہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت 143 میں بیان ہوا ہے، اس کی تفسیر میں استاد امام نے لکھا ہے یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر انسان میں یہ خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کا اظہار مردوں کو اٹھا دینے، یعنی باس بعد الموت کے معاملے میں سیدنا ابراہیم سے بھی ہوا اور اس کا بھی ایک جواب دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکالمے کا شرف حاصل ہوا تو حوصلہ پا کر انہوں نے یہ درخواست بھی کر دی، یارائے نظر کی درخواست، یعنی مجھے آپ دکھا دیں آپ کیسے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ پھر کرایا گیا، پہاڑ پر تجلی آئی اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ کائنات اپنی وسعتوں اور اپنی عظمتوں کے ساتھ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتی، تم تو اس میں ایک ضعیف مخلوق ہو۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ معاملہ کتنا غیر معمولی ہے، اس کا تحمل کتنا مشکل ہے، یہ کیسی ناممکن چیز ہے، یعنی ایک حجاب بھی اگر اٹھا دیا جائے تو یہ پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے، تو اس لیے اس کا تقاضا نہ کرو۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے، جو جامد اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے، تو تم انسان ضعیف البنیان ہو کر کس طرح لا سکو، یعنی یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان کی قوت برداشت محدود ہے، اس کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں لیکن یہ روشنی ایک خاص حد سے متجاوز ہو جائے تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ہم تو سورج کی طرف دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات بینائی ہی سلب ہو جاتی، یعنی روشنی اگر ایک خاص حد سے متجاوز ہو جائے تو دیکھ سکنا تو ایک طرف رہا، ہمارے اندر جو دیکھ سکنے کی صلاحیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے، بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے کان آواز کو سنتے ہیں لیکن ان کے سننے کی تاب بھی بس ایک مقررہ حد ہی تک ہے، بجلی کا کڑکا ہی ذرا حد سے متجاوز ہو جائے تو سرے سے کان کے پردے ہی بیکار ہو جائیں۔ یہ حدود کو بیان کیا گیا ہے، یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ خواہش تو وہ ہر چیز کی کر سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن اسے پلٹ کر اپنے اوپر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے کہ اس کے حدود کیا ہیں۔ آفتاب اس کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، سورج، مگر اس کی روشنی اور حرارت اسی وقت تک اس کے لیے حیات بخش ہے جب تک وہ نہایت ہی طویل فاصلے سے نہ جانے کتنے فضائی پردوں کی اوٹ سے اور کتنی چھلنیوں سے گزار کر اپنی روشنی اور حرارت اس کو پہنچا رہا ہے۔ ہم میں ہر شخص اس سے واقف، یعنی وہ ذرا قریب ہو جائے تو سب جل کر راکھ ہو جائے، اگر کسی دن ذرا قرہ ارض سے قریب آ کر اس پر ایک نظر ڈال دے تو سارے جاندار جل بھن کر خاک اور راکھ ہو جائیں۔ تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابل میں، یعنی اس کائنات میں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، سورج مثال کے طور پر، تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابل میں انسان کی قوت برداشت اتنی ناتواں ہے تو وہ خدا کی ذات بہت کی تاب کس طرح لا سکتی ہے؟ ذات بہت یعنی خالص ذات، جو نور مطلق اور تمام چون و چگوں سے ماورا اور بالا تر ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کو اس کائنات کا خالق کہا جاتا ہے، جو نور مطلق ہے۔ نور مطلق بھی ایک تعبیر ہے، یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے، یعنی گویا کہ ایسی روشنی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شرائط عائد نہیں کی جا سکتی، جس کی کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ روشنی بھی ہم اپنے لحاظ سے بول رہے ہیں، یہ نور اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم عام طور پر روشنی کا لفظ بولتے ہیں اور اس کا کچھ ادراک کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ الفاظ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں بس وہ یہی ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ ہر چون و چگوں سے ماورا اور بالا تر ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ قیامت میں اہل ایمان اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ یعنی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر اس کا تحمل نہیں ہے، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، ہمیں اپنی عاجزی کا ادراک کرنا چاہیے، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیا قیامت میں بھی ہم اس سے محروم رہیں گے؟ قیامت میں اہل ایمان اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ قرآن کی آیت کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مطففین کی آیت 15 ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ کیا کہی گئی ہے؟ اس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، उस दिन तो ये अपने परवरदिगार से रोक दिए जाएंगे, यानी इनके और इनके परवरदिगार के दरमियान हिजाब हायल हो जाएगा। ये मुजरिमों के बारे में कहा है कुरान ने, ये मुनकिरीन से मुतल्लक फरमाया है। इससे मालूम हुआ कि ईमान वाले इससे महरूम ना होंगे, यानी उनके लिए कुछ हिजाब उठाए जाएंगे, उनके लिए तमाम पर्दे और हिजाबात वहाँ उठा दिए जाएंगे। ये मालूम हुआ कि ये सादत वहाँ हासिल होगी। इन्नहुम रब्बहिम यौमइज़िल महजूबून से यही बात मालूम होती है, लेकिन देखने के मुख्तलिफ दर्जात हैं, लिहाजा ये देखना भी निगाहों का खुदा को पा लेना नहीं है। इसकी नौइयत गालिबन यही होगी कि हिजाबात उठा दिए जाएँ और लोग अपने परवरदिगार को इस तरह देखें जिस तरह वो सूरज और चाँद और नजूमों कवाकिब को देखते हैं। ये एक तमसील है महज, यानी एक दूर फासले से कुछ हिजाबात उठा दिए गए, हकीकत उस तरह इदराक में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल कुछ दीदार हो गया, कुछ तजल्ली हमने पा ली। तो ये देखना भी इसी तरीके से जैसे आफ्ताब के बारे में ऊपर बयान हुआ कि कितने हिजाबात हैं और कितने फ़ज़ाई पर्दे हैं जिनके बाद हम देखने के काबिल होते हैं, तो वहाँ पर भी यही सूरत होगी, जिसकी हकीकत इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती कि वो एक रोशनी देखते हैं जो इन अजराम फलकी से मुनक्किस होकर उन तक पहुँचती है। यानी असल में हम जब यहाँ से सूरज को चाँद को कह रहे हैं ना कि हम देखते हैं, नहीं हम नहीं देखते, एक रोशनी है जिसका इनेकास होता है, उससे एक तस्वीर बनती है, एक रोशन तस्वीर, वो हकीकत का इदराक नहीं होता। तो इसी नौइयत का ये बात महज समझाने के लिए है, और ये भी महज इसलिए मुस्तार ले ली गई है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए यही ताबीर इस्तेमाल की है, वरना हम इसकी जसारत भी न करते कि वो एक रोशनी देखते हैं जो इन अजराम फलकी से मुनक्किस होकर उन तक पहुँचती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस्तफसार पर जब सवाल किया लोगों ने, उन्हें समझाने के लिए यही मिसाल दी, यानी ये बात जब वाजे की गई कि कुछ हिजाबात उठाए जाएंगे, हमें ये सादत हासिल होगी कि हम अपने परवरदिगार को देख सकें, तो ज़ाहिर है कि ये सवाल पैदा हुआ कि कैसे। तो बुखारी की रवायत है, मुस्लिम की रवायत है कि यही मिसाल दी आपने और फरमाया है कि तुम अपने परवरदिगार को इस तरह देखोगे, इस तरह देखोगे कि एक रदाए किब्रियाई के सिवा, यानी उस अजीम हस्ती ने गोया एक चादर ओढ़ रखी है, एक रदाए किब्रियाई के सिवा कोई चीज़ भी दरमियान में हायल न रहेगी। यानी हायल तो होगी, वो रदाए किब्रियाई है, लेकिन उसके सिवा कोई चीज़ हायल न रहेगी और हम बड़ी हद तक ये सादत हासिल कर लेंगे। तो इससे ये बात वाज़े कर दी गई कि ये जो सूफियाना मुशाहिदात की एक दास्तान सराई होती है, बाज़ मुतसव्विफीन के यहाँ जो एक ख़ास तरह के मेराज होते हैं, मुलाकातों की एक कहानी सुनाई जाती है, या इसके लिए बाज़ लोगों को कुछ चिल्ले कुछ मुराकबे कराए जाते हैं, या ये कहा जाता है कि ऐसी रोशनी हमको हासिल हो गई और हमने अर्श को देख लिया और हमने अर्श से फ़र्श तक तमाम चीज़ों का मुशाहदा कर लिया, तो ये कोई हकीकत नहीं रखती। ज़ात खुदावंदी का मामला वो है जो कुरान मजीद ने इस तरह से वाज़ कर दिया। ये जहन में रहना चाहिए कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद ही है कि जो इस तरह के तमाम मामलात में हमारे इल्म का माखज़ होनी चाहिए, इससे आगे किसी शख्स को एक कदम भी नहीं रखना। इस हकीकत को वाज़े करने के बाद मैंने लिखा है, इसके बाद तशबीह और तमसील ही का तरीका बाकी रह जाता है, यानी ये तो वाज़े हो गया कि ज़ात हीता या इदराक में नहीं आ सकती, आँखों में याराए नज़र नहीं है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर ने भी चाहा तो उनको बता दिया गया कि अल्लाह ताला की तजल्ली का तहम्मुल तो ये कायनात भी नहीं कर सकती, ये कोह जबल भी नहीं कर सकते। चुनाचे ये बात तो वाज़े हो गई, लेकिन फिर इंसान के पास एक और तरीका है जिससे वो कुछ तसव्वुरात कायम करता है, वो तशबीह व तमसील का तरीका है। हमने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत भी उस तरह हमारे हीता इदराक में नहीं आती, लेकिन वहाँ तशबीह और तमसील का तरीका इख्तियार किया जाता है, यानी इस दुनिया की चीज़ों को उठाया जाता है और इनके मुमासिल करार देकर जन्नत की एक तस्वीर कुरान मजीद खींच देता है। यानी एक चीज़ तो यह ना कि जन्नत के अंदर हमें क्या सुख क्या आराम मिलेगा, उसको तो बस इसमें बयान कर दिया कि तुम्हारे लिए वहाँ आँखों की क्या ठंडक रखी गई है तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन जन्नत की एक ज़ात भी है, तो उसमें वो सब चीज़ें आ गई हैं। वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, वहाँ कमसिन हमजोलियाँ होंगी, वहाँ शराब होगी, वहाँ हूरें होंगी, ये सारी बातें जो कुरान मजीद में बयान हुई हैं, तो इनमें ज़ात का तसव्वुर आता है। और इसको बताने के लिए कुरान ने सूरह आले इमरान के शुरू में वजाहत कर दी कि तशबीह और तमसील का तरीका इख्तियार किया गया है, यानी वो चीज़ें जो जन्नत की चीज़ों से मिलती जुलती तुम्हारी दुनिया में थी उन्हीं को उठा लिया गया है। असल हकीकत क्या है वो बयान नहीं हो सकती, उसके लिए अल्फाज ही मौजूद नहीं है, तो इन चीज़ों को उठाकर तुम्हारे सामने एक तस्वीर खींच दी गई है, तो यहाँ ये मुमकिन हो गया। तो गोया इंसान तक कोई बात पहुँचाने का एक तरीका तो ये है कि वो शय उसके मुशाहदे में आ जाए, और दूसरे ये कि तशबीह और तमसील के तरीके पर उसकी एक तस्वीर सामने आ जाए। इसकी मैं एक सादा मिसाल देता हूँ, हमने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, हम आपके दौर में नहीं थे, ये सआदत आपके सहाबा को हासिल हुई, लेकिन हम में से हर शख्स के अंदर ये फितरी ख्वाहिश होती है, हो सकती है कि आपकी ज़्यारत से मुशर्रफ हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता। तो इस वजह से अब हम उन तमसीलात को उठाते हैं जिसमें सहाबाए किराम ने आपकी शख्सियत की तस्वीर खींची है। उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर वो है जो उम्मे माबत की रवायत में बयान हुई है। तो वहाँ क्या किया गया है आप उसको निकाल के पढ़िए तारीख की सीरत की किताबों में, वहाँ वही तशबीहात, वही इस्तियारे, वही तमसीलात हैं जिनके ज़रिए से एक तस्वीर बनाई गई है। तो ये इंसान के लिए दूसरा तरीका है, सानवी तरीका है, चीज़ मुशाहदे में नहीं आ सकी, माजी की कोई हस्ती थी, कोई माजी का वाक़या था, अब उसको तशबीह और तमसील के तरीके पर हमारे मुतखय्यले के करीब लाया जा रहा है। इसके बाद तशबीह और तमसील ही का तरीका बाकी रह जाता है। जन्नत और दोजख के बयान में कुरान ने यही तरीका इख्तियार किया है, यानी यहाँ ये तरीका इख्तियार कर लिया है। रोया में जब ख्वाब देखते हैं हम, और आलम बेदारी के रूहानी मुशाहदात ये भी होते हैं, ये होते क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है, वो एक अलग बहस है। यानी वही ख्वाब जो हम सोते में देखते हैं वो बाज़ मशकों और रियासतों के नतीजे में जागते में भी देखे जा सकते हैं, दोनों की हकीकत एक ही होती है। रोया में और आलम बेदारी के रूहानी मुशाहदात में भी नफ्स इंसानी यही तरीका इख्तियार करता है। क्या तरीका इख्तियार करता है? तशबीह और तमसील का तरीका। यानी कभी हमारे माँ बाप की सूरत आ जाएगी, कभी शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर की तस्वीर आ जाएगी, वो तस्वीरें बनाता है, गोया मुशाबह करके हमें दिखाता है। पैगंबरों को भी जब देखता है आदमी तो वहाँ भी यही होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि कोई हस्ती आ गई है या मेरी माँ ख्वाब में आ गई है या बाप ख्वाब में आ गया है, अगरचे ज़ुबान के असालीब इसी का तकाजा करते हैं, ये कहा जाता है कि अम्मा जान मेरी ख्वाब में आए, अम्मा जान अब्बा जान मेरे ख्वाब में आए, कहा यही जाता है, लेकिन हकीकत में कोई नहीं आता। वो नफ्स है हमारा जो उसको तमसील की सूरत दे देता है, गोया एक ड्रामा है जो हमारे अंदर होता है। और ये जो सलाहियत है हमारे नफ्स में, इसको अल्लाह ताला भी किसी पैगाम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अम्बिया के रोया में हमने देखा, जैसे कि सालहीन के बाद रोया है, जैसे कि एक रवायत में भी कहा गया है कि ये चीज़ बाकी है कि अल्लाह ताला किसी मौके के ऊपर एक सच्चा ख्वाब दिखा दे, और शैतान भी इस्तेमाल करता है। यानी एक मीडियम है, एक ज़रिया है, हमारे अंदर एक सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है, इसका ज़हूर हर शख्स के लिए ख्वाब में होता है, यही चीज़ बेदारी में भी हो जाती है। रोया में और आलम बेदारी के रूहानी मुशाहदात में भी नफ्स इंसानी यही तरीका इख्तियार करता है, मगर अल्लाह ताला के बारे में इसका भी कोई इम्कान नहीं। यानी जो हस्तियाँ इस दुनिया में हो सकती हैं तशबीह और तमसील के ज़रिए से उनको दिखाया जा सकता है, जन्नत की तस्वीरें खींची जा सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के बारे में इसका भी कोई इम्कान नहीं है। इसकी वजह यह है कि इंसान इस तरीके से यानी तशबीह और तमसील के तरीके से सिर्फ उन्हीं चीज़ों का कोई तसव्वुर कायम कर सकता है جن کے مماثل کوئی چیز کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر یا باہر موجود ہوتی. یعنی یہ جو تشبیہ اور تمثیل ہے یہ طریقہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں جو کچھ دکھانا مقصود ہے اس کے مماثل کچھ ہو. یعنی ہم کسی پیغمبر کے بارے میں بھی اگر تصویر کشی کر رہے ہیں یا اس زمانے کا کوئی شخص کر رہا ہے تو اصل میں کیا کر رہا ہے, وہ مماثل شخصیات یا مماثل تعبیرات کو لے کر ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچ رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بعض صحابہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ان کے تو بال آپ ہی کی طرح ہیں, یا ان کے رخسار آپ ہی کی طرح ہیں, یا ان کی پیشانی آپ ہی کی طرح ہے, یا یہ آپ کے جو بیٹے ہیں میری مراد حسن و حسین سے ہے, ان میں یہ مشابہت ہے. تو یہ جتنی بھی تعبیریں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ انسان کی حیثیت سے مماثلتیں تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے صرف انہی چیزوں کا کوئی تصور قائم کر سکتا ہے جن کے مماثل یعنی ان سے ملتی جلتی کوئی چیز کسی نہ کسی درجے میں, یعنی پس درجے میں صحیح لیکن ہو, اس کے اندر یا باہر موجود ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ میں اپنی اندر کی دنیا سے بھی ایک تعلق رکھتا ہوں اور باہر کی دنیا میں بھی اشیاء ہیں, میں اندر کے علم سے ان پر حکم لگاتا ہوں, باہر موجود ہوتی ہے. ذات باری سے متعلق انسان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ کچھ ملتے جلتے خدا یہاں ہیں تو چلیے ہم ان کو دیکھ لیں یا ان کی ایک تصویر بنا لیں اور اس کے مماثل رکھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکیں, وہ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہے. یعنی گویا دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی, یہ کہ ہم مشاہدہ کر لیں دیکھ لیں یا رائے نظر ہو, ذات خداوندی کسی درجے میں ہمارے ادراک میں آ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور تشبیہ و تمثیل کا جو طریقہ ہم جنت جیسے نادیدہ عالم کے لیے اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ طریقہ بھی وہیں اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں مماثل چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں. چنانچہ فرمایا ہے قرآن مجید کی سورہ نحل کی 74 آیت ہے, فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. بہت بڑی بات. اس نے در حقیقت فلسفے اور علم کلام کے تمام مباحث کی جڑ کاٹ دی. یعنی ذات خداوندی کے معاملے میں تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا, اور تمثیل اور تشبیہ کا یہ طریقہ جب نہیں اختیار کیا جا سکتا تو بس اسی حد تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جس حد تک کچھ مماثلتیں صفات کی تلاش کر لیں, جیسے کہ آگے بیان ہوا. ذات کے معاملے میں تو کوئی تمثیل بھی نہیں دی جا سکتی. حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. یعنی انسان کے پاس گویا مشاہدے کے ذریعے سے تجربے کے ذریعے سے کوئی پانے کی صورت نہیں ہے, اور تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ جو ظاہر ہے کہ ایک ادنا درجے کا طریقہ ہے لیکن اس سے ایک تصویر بن جاتی ہے, ایک تصور قائم کیا جا سکتا ہے, وہ بھی نہیں اختیار کیا جا سکتا. اور چونکہ انسان بہرحال کچھ نہ کچھ جسارت کر بیٹھتا ہے, خاص طور پر صفات کے معاملے میں اور سنن کے بارے میں تو کر بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہی تجربات سے واقف ہوتا ہے, تو زمان مکان اس میں پائی جانے والی اشیاء اور پھر اس سے جو تضادات پیدا ہوتے ہیں ان پر کچھ فلسفہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید نے سختی کے ساتھ روک دیا اور یہ کہا فلا تضربوا للہ الامثال, سو اپنے اوپر قیاس کر کے, اس لیے کہ ہم ایک باشعور ہستی کی کو سامنے رکھ کر اپنے اوپر قیاس کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ کچھ تصور ہمارے ذہن میں بنتا ہے جنات کا اور فرشتوں کا, اس پہ قیاس کر لیں گے. لیکن یہ کر کے بھی اگر ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے بات میں بارے میں بات کہیں گے تو بڑی غلطی کا ارتکاب کریں گے, کیونکہ فرشتے ہوں جنات ہوں دوسری مخلوقات ہوں کہیں بھی ذات خداوندی کا ادنا سے ادنا درجے میں کوئی مماثل نہیں پایا جاتا. سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. یہ ذات کی بحث تھی, یعنی ذات خداوندی کے بارے میں ہمارا رویہ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے کیا ہونا چاہیے. اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد کسی شخص کی ترغیب اور دعوت پر ادھر بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اگر سیر باطن کرنے والے ادھر لے جانا چاہیں تو ان کا ہاتھ بھی جھٹک دو, فلسفی اس طرف لے جانا چاہیں تو ان کو بھی ان کا راستہ دکھا دو. علم کلام کے ماہرین بھی تمثیلیں دے کر تمہیں کچھ تصور دلانا چاہیں تو ان سے بھی معذرت کر لو. فلا تضربوا للہ الامثال, یعنی اس دنیا کی طرف جانا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں جو بھی جو بات کرے گا اپنے حدود سے تجاوز کرے گا, ایک غلط بات کرے گا, پھر انسان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا, اور اگر جاؤ گے تو شیطان کے ہاتھ میں اپنی باگ دے دو گے. اس لیے اس معاملے میں اصل حقیقت کو جان لو. یہ بہت بڑا علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی علم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں, سب سے بڑا علم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کیا نہیں جان سکتے. تو یہ بتا دیا گیا کہ ذات خداوندی کو نہ جاننے کے ذرائع تمہارے پاس ہیں, ذات خداوندی کو نہ تمہارے پاس جاننے کے ذرائع ہیں, اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ تم تمثیل اور تشبیہ کے طریقے پر اس ذات کا تصور قائم کر لو. اس لیے اس راستے پر نہ جاؤ. اور کبھی تمثیل, ظاہر ہے کہ یہ قدرہ طریقہ ہے, اور یہ چونکہ جنت دوزخ نادیدہ عالم ماضی کے معاملے میں اختیار کیا جاتا ہے دوسری مخلوقات کا کچھ تصور قائم کرنے کے لیے, مثلا جنات, مثلا فرشتے, ان کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی کچھ تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ اختیار کر کے ہم تصویر بنا لیتے ہیں. چنانچہ انسان نے وہ تصویریں بنائی ہیں, فرشتوں کی بھی بنائی ہیں. چلیے کچھ پروں والے گھوڑوں ہی کی شکل میں صحیح, انسانوں ہی کی شکل میں صحیح, انسان کچھ بنا لیتا ہے, وہاں تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ چل جاتا ہے. اگرچہ اس میں بھی کوئی صحیح تصویر نہیں آتی لیکن اسے گوارا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی کہ اس کی جسارت بھی مت کرو, نہ تم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو اس ذات والا صفات کا, نہ وہ تمہارے ادراک میں آ سکتی ہے ذات کی حیثیت سے. یعنی یہ بات کہ خالق ہے, یہ بات کہ اس کو ہونا چاہیے, یہ ایک عقلی ادراک ہے, گویا ہم نے یہ مان لیا کہ خالق ہونا چاہیے, یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. لیکن کیا ذات ہمارے ہیتا ادراک میں آ جائے گی, یعنی ہم جان سکیں گے کہ وہ خدا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو ذات کے معاملے میں تو ہر دروازہ بند کر دیا, یہاں تک کہ تشبیہ اور تمثیل کا دروازہ بھی بند کر دیا. اس کے بعد اب دوسری بحث کی طرف بڑھیے, وہ کیا ہے؟ صفات. اللہ تعالیٰ کی صفات البتہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں, کسی نہ کسی درجے میں, یعنی آخری درجے میں وہ بھی نہیں آتی. بعض ایسے سوالات ہیں جو اس میں بھی جب تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات البتہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات سے متعلق کچھ چیزیں, یہ نہیں کہ پوری کی پوری, صفات سے متعلق کچھ چیزیں خواہ وہ کتنی ہی حقیر ہوں انسان کے پاس بھی, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انسان کو اس نے ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے کہ اپنی صفات کا ایک پرتو سا اس کے اوپر ڈال دیا ہے. یعنی ایک چیز کسی حد تک ادنا سے ادنا درجہ ہی میں صحیح انسان کو اپنے ہاں سے منتقل کی ہے. غالباً یہی وہ چیز ہے جس کو قدیم صحیفوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آدم کو بنایا گیا علی صورت ہی, تو اس میں بھی لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ غالباً ذات کا ذکر ہے, وہ بھی صفات ہی کا ذکر ہے. خواہ وہ کتنی حقیر ہو انسان کے پاس بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و خبر, قدرت, ربوبیت اور رحمت و حکمت سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے. یعنی اپنے علم و خبر, دیکھیے ماخذ وہی ہے, اپنے علم و خبر, قدرت, ربوبیت اور رحمت و حکمت سے, یہ بہت بڑی بڑی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, ان کا کچھ حصہ, یعنی کوئی نسبت نہیں ہے, نسبت وہی ہے جو قطرے کو دریا سے ہو سکتی ہے, جو ذرے کو صحرا سے ہو سکتی ہے, نسبت وہی ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہے ہمارے پاس بھی. इस पर क्यास करके, अब देखिए वो चीज़ मिल गई, यानी बहुत अदना दर्जे में सही एक ममासिल चीज़ मिल गई, तो तशबीह और तमसील यहाँ मुमकिन हो गई। इस पर क्यास करके, तशबीह और तमसील की बुनियाद क्या होती है, वही क्यास, यानी चूँकि अकल में ये सलाहियत रखी गई है कि वो ममासिल चीज़ों से तसव्वुर कायम कर लेती है, तो यहाँ हम अकल इस्तेमाल करते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं, मुशाहदे में कोई चीज़ नहीं आती, अपने सिफात को देखते हैं और फिर बहुत से शरायत व हदूद के साथ इसका तसव्वुर कुछ कायम कर लेते हैं कि अल्लाह के यहाँ ये इल्म, ये खबर, ये कुदरत, ये रबूबियत, ये हिकमत किस दर्जे की होगी। इस पर क्यास करके खुदा की इन सिफात का कुछ तसव्वुर हम कायम कर, कुछ तसव्वुर, इसमें एक एक लफ्ज़ बहुत अच्छी तरह सुनना चाहिए, कुछ तसव्वुर हम कायम कर सकते हैं। ये बात इस तरह भी समझी जा सकती है कि इंसान का वजूद महज इन्फ़ियाल है। ये इससे पहले मैं वाज़े कर चुका कि इन्फ़ियाल का मतलब क्या है, यानी एक असर बाहर से आना है, मैं मुतासर होता हूँ और वो चीज़ मेरे इदराक में आ जाती है। इंसान का वजूद महज इन्फ़ियाल है, ये जिस फ़ेल का असर है, यानी मुझे जब पैदा किया गया तो ज़ाहिर है कि मेरा वजूद किसी फ़ेल के असर से मेरे सामने आया है। ये जिस फ़ेल का असर है वो इरादा, कौल, मशीयत, कलमा और अमर है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैंने जब बनाना चाहा तो क्या चीज़ हुई, यानी इज़ा अरादा शैयन, इरादा वहाँ से वजूद में आया, ज़ाते खुदाबंदी का इरादा, फिर क्या कहा, तो क्या करता हूँ, कुल काला, तो कौल सादिर हुआ जो है ना, कुन फयकून, या ये कहा कि मशीयत, यानी मेरी जो ख्वाहिश थी या मेरा जो इरादा था, मैंने चाहा कि उस इरादे के लिहाज से एक मखलूक वजूद पज़ीर हो जाए। किसी जगह कहा है वो कलमा तुम मिन हो, यानी ये कलमा सादिर हुआ, वही कौल। किसी जगह कहा कि ये अमर था जो सादिर हुआ। जब ये कहा कि यह सरूना का ने रूह, वो वही के बारे में कहते हैं, तो वहाँ भी यही कहा कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी, फरिश्तों के बारे में कहा। इसी तरह आसमान ज़मीन के बारे में ये कहा कि उनमें हमारा अमर नाजिल हुआ। तो ये मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इख्तियार की गई हैं। अब ज़ाहिर है कि ये जो इरादा है, ये कौल है, ये मशीयत है, ये कलमा है, ये अमर है, जो फ़ाइल हकीकी से सादिर होता है, यानी ज़ाहिर है कि इसका माखज़ क्या है, ज़ात खुदाबंदी। ये सूरह यासीन की 182, सूरह यासीन की 82 आयत इस हकीकत को बयान करती है। देखिए कैसे बयान करती है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन यकूल लहू कुन फयकून। अब देखिए अमरुहु, उसका मामला ये है, उसका अमर क्या शक्ल इख्तियार करता है, इज़ा अरादा शैयन, जब किसी चीज़ का वो इरादा कर लेता है तो कहता है कि हो जा, यकूल लहू, कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है, हो जाती है, यानी जो उसके लिए तरीका मुकर्रर किया जाए। ये कोई फौरन हो जाने का बयान नहीं है, चीज़ें फौरन भी होती हैं और बाज एक लंबे तदरीजी इर्तका से गुजर कर भी होती है। उसका तो मामला ये है, उसका तो ये मामला है कि जब किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। तो गोया कैसे चीज़ें वजूद में आती हैं, इंसान का वजूद महज इन्फ़ियाल है, ये उस बात को समझाया है। और इन्फ़ियाल ज़ाहिर है कि किसी फ़ेल के असर से होगा, यानी रोशनी आई और मेरे इदराक में एक चीज़ आ गई, तो गोया उधर से एक फ़ेल हुआ और फिर मैंने एक मुनफ़िल हस्ती की हैसियत से उस तासुर को कबूल कर लिया, तो तासुर को कबूल करने की सलाहियत मेरे अंदर है। फ़ाइल हकीकी से इरादा हुआ, कौल सादिर हुआ, उसकी मशीयत हुई, एक कलमा सादिर हुआ, एक अमर सादिर हुआ, हुक्म सादिर हुआ, ये होता है, तो इसके असर से मैं वजूद पज़ीर होता हूँ और ये सब सलाहियतें मुझको मिलती हैं। शय की हकीकत यही इरादा है। ये लफ्ज़ शय बोलते हैं अरबी ज़ुबान में, तो वह असल में क्या है, यानी जो शाह है, चाहना, उससे फ़ईल है, यानी गोया जब कुछ चाहा गया تو چاہنے نے جو صورت اختیار کی وہ شے ہے، شے کی حقیقت یہی ارادہ ہے، اسے شے کا نام اسی سے ملا ہے۔ اس میں جو صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ در حقیقت اسی کلمے کی صفات ہیں، یعنی ذات خداوندی۔ ذات خداوندی سے کلمہ، ایک امر، ایک قول صادر ہوا، اس کلمے کی صفات جو ہیں اس سے ایک پرتو پڑا۔ یہ در حقیقت اسی کلمے کی صفات ہیں۔ انسان کے وجود کی حقیقت بھی یہی ہے، انسان کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک شے ہے جو کیسے وجود پذیر ہو گئی، اس لیے کہ وہ مشیت ادھر سے صادر ہوئی اور مشیت نے شے کی شکل اختیار کر لی۔ انسان کے وجود کی حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر وہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے، یہ وہ بحث ہے کہ اس کو پس منظر میں رکھیے کہ عدم سے کیسے وجود میں آتا ہے، یعنی ایک بڑا سوال ہے نا جو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا ہے اس میں کہ اصل میں ارادہ الہی ہے، ذات خداوندی سے صادر ہونے والا قول ہی ہے کہ جو جب متشکل ہوتا ہے تو اشیاء بن جاتی ہے۔ انسان کے وجود کی حقیقت بھی یہی ہے، پھر وہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے۔ اچھا، اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محض ایک شے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے، یہ غیر معمولی صلاحیت اسے دی گئی ہے، اس لیے اپنے فاعل کی صفات بھی کسی حد تک سمجھ لیتا ہے۔ یعنی دو بنیادیں ہوئیں، ایک یہ کہ فاعل نے کچھ صفات کا پرتو ڈال دیا ہے، کیونکہ وجود میں لاتے وقت وہ کلمہ جو صادر ہوا ہے وہ ادھر سے صادر ہوا ہے، تو اس کا کچھ پرتو آ گیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، یہ کہ چونکہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے، یعنی شے خود اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے، تو فاعل کی صفات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے فاعل کی صفات بھی کسی حد تک سمجھ لیتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کو بیدار رکھے اور وحی الہی کی رہنمائی میں انفس و آفاق کے اندر خدا کی آیات پر غور کرتا رہے۔ ظاہر ہے کہ جو صفات کا ظہور ہے وہ میرے اندر بھی ہوا ہے ایک درجے میں، اور پورے عالم میں بھی ہوا ہے، کائنات میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر بھی غور کرے، انفس میں اور آفاق میں بھی غور کرے۔ آیات اندر بھی ہیں، آیات باہر ہی ہیں، یعنی ذات خداوندی کی نشانیاں، ظاہر ہے کہ وہ صفات کے ظہور سے سامنے آتی ہیں، اس کی خلق کی صفت سے سامنے آتی ہیں، اس کے علم کی صفت سے سامنے آتی ہیں، اس کی حکمت کی صفت سے سامنے آتی ہیں۔ تو صفات تو گویا ہمارے سامنے مشہود ہو جاتی ہیں، وہ کیسا علیم ہوگا، وہ کیسا حکیم ہوگا، اس کا ظہور ہوا ہے کائنات میں، اس کا ظہور ہوا ہے موجودات اور مخلوقات میں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر اس نے صفات کا مراقبہ کرنا ہے، صفات کے ذریعے سے، ذات کی معرفت کا تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن صفات سے جو کسی حد تک معرفت اس کو حاصل ہونی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انفس و آفاق کے اندر خدا کی آیات پر غور کرتا رہے۔ قرآن نے اپنے مخاطبین کو اسی بنا پر، یعنی چونکہ یہ عمل ہونا ہے، یعنی اس کا راستہ کیا ہے، اس کا راستہ کوئی مراقبہ نہیں ہے، اس میں تو آپ اپنے باطن میں جا کر نفس کے اس پہلو سے متعلق ہو جاتے ہیں جو رویا یا خواب دکھاتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ کو الجھنوں میں ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جس سلوک کی طرف نشاندہی کی ہے، یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں، ذات تک پہنچنا ممکن نہیں لیکن صفات کا کچھ شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو انفس و آفاق میں آیات الہی پر غور کیجئے، اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ راستہ یہی ہے، صفات کی معرفت کا راستہ کیا ہے، آیات الہی پر، انفس و آفاق میں، اندر بھی اور باہر بھی اللہ کی نشانیوں پر غور۔ تو اسی بنا پر بار بار تعقل، تفکر اور تذکر کی دعوت دی، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ سیر باطن کی دعوت نہیں دی، مراقبے کی دعوت نہیں دی، کوئی میڈیٹیشن کی دعوت نہیں دی۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب انسان کے اندر آپ کو لے جاتی ہیں، اور انسان کے اندر جو چھپی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں ان سے متعلق کرتی ہیں۔ یہ ذات خداوندی کی طرف بڑھنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی قدم رکھے گا آدمی، تو اپنے آپ کو الجھنوں میں ڈالے گا، اپنے آپ کو خلجان میں ڈالے گا، غلط فہمیوں میں مبتلا ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ادھر سے وہ راستہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے تعقل کا راستہ، یعنی جو عقل کی صلاحیت دی گئی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھے، اور پھر چونکہ عقل قیاس کی صلاحیت رکھتی ہے، اصل سے فرع کا استنباط کر لیتی ہے، فرع سے دوسری فرع تک پہنچ جاتی ہے، تو اس عقل کو استعمال کرے. تفکر، غور و فکر، ظاہر ہے کہ غور و فکر بھی وہ چیز ہے کہ جس میں ہم اپنی اسی فیکلٹی کو، عقل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تذکر، اس سے ہمیں بعض چیزوں کی یاد دہانی ہوتی ہے، وہ چیزیں ہمارے شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں. تو یہ جو فکری عمل ہے، اس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے. تمام الفاظ وہی استعمال کیے ہیں. استاد امام امین احسن اصلاحی نے ان تعبیرات کی وضاحت فرمائی ہے. وہ لکھتے ہیں، یہ جو استاد امام کا اقتباس ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے تعقل، تفکر اور تذکر کے اس سلوک کو کیسے بیان کیا ہے، اس کیسے وضاحت کی ہے. یہ بہت اہم بحث ہے. یعنی اگر خلاصہ میں کروں تو یہ واضح ہو گیا کہ ذات تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. چنانچہ صوفیانہ مذاہب ہوں، گیان دھیان کی دعوت ہو، مراقبوں کی دعوت ہو، میڈیٹیشن ہو، اور اس نوعیت کی وہ سب چیزیں جو صوفیانہ مجالس میں زیر بحث آتی ہیں، وہ محض وہم و خیال، کوئی حقیقت نہیں. ذات کی طرف جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ تمثیل اور تشبیہ بھی وہاں کام نہیں دیتی. اب صفات ادنا پرتو ہمارے اندر موجود ہے، اس کو ہم نے آیات الہی کے ذریعے سے ایک ادراک کے درجے تک پہنچانا ہے. وہ بھی ایک حد تک ہوگا، یعنی صفات الہی کا ایک تصور قائم ہوگا. اس کے لیے بھی جو سلوک ہے وہ کون سا ہے؟ تعقل، تفکر اور تذکر. کوئی سیر باطن نہیں، کوئی مراقبہ نہیں، کوئی میڈیٹیشن نہیں، تعقل، تفکر اور تذکر. اس کی وضاحت ہم کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.